یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. مل کے درود بھیجے محمد. سامعین محترم، سورہ مبارکہ رعد کی گیارہویں آیت کے ایک حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شک کسی قوم کی حالت اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنی حالت تبدیل نہ کرے. اس آیہ مجیدہ کہ اس حصے کے ذیل میں ان مجالس ادا میں ہمارا عنوان، ان خمسہ مجالس ادا میں ہمارا محور گفتگو ثمرات عزاداری رہا اور آج اس کی آخری گفتگو آپ سماعت کر رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید آخری کتاب ہدایت ہونے کے عنوان سے انسانی حیات کے اجتماعی اور انفرادی پہلوؤں کو مورد خطاب قرار دیتی ہے، اور اس آئے مجیدہ میں بھی اللہ تعالیٰ انسان کی اجتماعی اور معاشرتی زندگی یعنی اس کی سوشل لائف اور اس کی اجتماعی زندگی سے مربوط تمام مسائل میں انسان کی کوشش و کاوش کی طرف ہماری توجہ کو مبذول کرا رہا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں تبدیل کرتا. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب قوم کی حالت خدا تبدیل نہ کرے تو انسان کی حالت بھی تبدیل نہیں ہوگی، اس لیے کہ قوم انسان کا مجموعہ ہے، انسانوں کا مجموعہ قوم کہلاتی ہے، یعنی 10 افراد 20 افراد 40 افراد اور پھر جتنے افراد اس میں شامل ہوتے رہیں یہ قوم بنتی چلی جائے گی. لہذا کہہ رہا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، خدا اس وقت تک اس قوم کی حالت تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود تبدیل نہ کرے. اور یہاں پہ جو لفظ مراد ہے ما بانفسہم، توجہ رکھیے گا کہ اپنی اندرونی تبدیلی کی بات کی گئی ہے. ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ظاہر پرستی کا عادی ہو گئے ہیں، اور ہمیشہ ظاہر پرستی کی وجہ سے دین کو بھی، اہل بیت کو بھی، عزاداری کو بھی اس نگاہ سے دیکھنے لگے ہیں. اور یہ وجہ ہے کہ دین و عزاداری کا جو حقیقی پیغام ہے، نظام اہل بیت کا جو حقیقی مقصد ہے، نظام ولایت ہے، ائمہ طاہرین کا جو حقیقی لب لباب ہے، ہم اس سے کم حق و آگاہ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم ظاہری چیزوں کو لے کر اسی تک در حقیقت اپنے آپ کو محدود کر لیتے ہیں. درود بھیجیے محمد علیہ. لہذا اللہ کہہ رہا ہے کہ ظاہری تبدیلی مراد نہیں ہے، ظاہری تبدیلی بھی ہونی چاہیے لیکن حقیقی تبدیلی وہی ہے جو اندرونی تبدیلی ہوتی ہے، جو انسان کے اندر سے جنم لیتی ہے، اور اس تبدیلی کو فکری تبدیلی کہا جاتا ہے، فکری انقلاب کہا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس تبدیلی کا آپ نے آغاز کیا ہے وہ فکری تبدیلی ہے، فکری انقلاب ہے کہ فکروں کو تبدیل کیا ہو. جب فکریں تبدیل ہو جاتی ہیں تو زندگی کے نظام خود بخود تبدیل ہو جاتے ہیں. لہذا فکری تبدیل، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، خدا اس وقت تک اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود تبدیل نہ کریں. یہ اپنی ظاہری حالت کو تبدیل کرنا نہیں ہے. ایک بچے نے روزہ رکھا، روزہ بڑا گرمی والا تھا، 5 بج رہے تھے، بچے نے پوچھا بابا روزہ کب کھلے گا، توجہ رکھیے گا. باپ نے کہا مثلاً 7 بجے کھلے گا. بچہ گیا، تھوڑی دیر بعد آیا، ٹائم پیس جی گھڑی اس کے پاس تھی، اس میں 7 بجا کے لے آ گئے. دیکھیے بابا 7 بج گئے جی، تبدیلی آ گئی، تبدیلی آ گئی، لوگ کہہ رہے ہیں نا، نعرے لگ رہے ہیں. تو ظاہری تبدیلی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، خصوصاً ایسی تبدیلی جو زبردستی لائی جائے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اور ایسی تبدیلیاں رہنا بہت سارے گزرے ہیں اسلام میں ماشاءاللہ سے کہ تبدیلی آ گئی تبدیلی آ گئی اور ایسی تبدیلی آئی کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو بھی نافذ کر کے چلے گئے جی. اور پھر جو تبدیلی آئی ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لی ہے, اور پھر جو حسین تبدیلی لے کے آئے وہ بھی آپ نے دیکھ لی ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. تبدیلیوں کا آغاز جو ہے در حقیقت کربلا سے ہو رہا ہے, لہذا جو بھی تبدیلی لانا چاہتا ہے وہ انقلاب کربلا کو محور قرار دے تو حقیقی تبدیلی پاکستان میں آ سکتی ہے. صرف نظام صرف چہرے بدلنے سے نظام نہیں بدلے گا, بلکہ نظام فکروں سے بدلے گا, اور فکریں کربلا کے انقلاب سے بدلا کرتی ہیں. جتنا جتنا کربلا کو اسٹڈی کرتے چلے جائیں گے فکروں میں انقلاب آتا چلا جائے گا. اور ابھی کسی یونیورسٹی کی نجی یونیورسٹی کی جانب سے یوم حسین تھا, تو اس میں ہمارے ساتھ سکھ بھی موجود تھے اور ہمارے مسیح بھائی بشپ بھی موجود تھے, تو یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ جناب ان بچوں کو یونیورسٹی کی چار دیواری میں یوم حسین کرنے کی اجازت نہیں دی گئی کہ جناب یہ فرقہ واریت ہے. تو میں نے کہا بچوں سے جا کے کہا کہ اب آپ جا کے یہ تصویریں اور اس کی ایک پریزنٹیشن تیار کریں اور جا کے اپنے یونیورسٹی کے انتظامیہ کو دیں کہ یہ فرقہ واریت نہیں ہے. فرقہ واریت ہوتے تو اس میں صرف ایک مکتب کے لوگ ہوتے, لیکن یہاں پہ کیا ہے ہندو بھی موجود ہے, سکھ بھی موجود ہے, عیسائی بھی موجود ہے, مسلمان بھی موجود ہے. اس لیے کہ یہ وہ سرزمین ہے, یہ وہ پیغام ہے, یہ وہ کربلا ہے, یہ وہ انقلاب ہے جو تمام انسانیت سے مربوط ہے. اس لیے تو جوشمل آبادی کہتے ہیں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اور انسان کو بیدار کرنے کے لیے مجلس عزا رکھی ہی اس لیے گئی ہیں کہ انسان بیدار ہوتا چلا جائے. اس لیے کہ جب تم انسانیت کی سطح پہ پہنچ جاؤ گے تو پھر وارث حسین آ کر ایک آخری انقلاب لے کر آئے گا جو تمام انقلابوں کا انقلاب ہوگا. وہ امام زمانہ آخری انقلاب لے کر آئیں گے, توجہ, وہ آخری معرکہ حق و باطل ہوگا. وہاں پر در حقیقت اسلام کی عظمت ہوگی. تو ظاہری تبدیلی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے کہ ظاہری تبدیلی کے اپنے اعراض و مقاصد ہوتے ہیں, اغراض و مقاصد ہوتے ہیں, اور اس کے حساب سے جو ہے وہ تبدیلی اہم ہوتی ہے. لیکن حقیقی تبدیلی کون سی ہے؟ جو باطنی تبدیلی کہلاتی ہے, روح کی تبدیلی کہلاتی ہے, افکار و نظریات کی تبدیلی کہلاتی ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم. ثمرات عزاداری کے عزاداری فکروں کو بیدار کرنے والی ہے, توجہ رکھیے گا. امام حسین فکروں کو بیدار کرنے والے ہیں, جو ان کے زیر تربیت ہیں وہ بھی فکروں کو بیدار کرنے والے ہیں, توجہ رکھے گا. صرف اہل بیت نہیں, اہل بیت کے چاہنے والے بھی فکروں کو بیدار کرنے والے ہیں. حقیقی تبدیلی لانی ہے تو فکروں کو بیدار کرنا ضروری ہے. حضرت مالک اشتر معصوم نہیں ہیں, معصوم کے نمائندے ہیں, نائب ہیں, مختلف علاقوں میں مولا علی نے بھیجا, مختلف جنگوں میں آپ کو اپنا سپہ سالار قرار دیا, بازار سے گزر رہے ہیں. ایک شخص جو آپ کو نہیں جانتا تھا اس نے آپ کی شان میں نازیب کلمات ادا کیے, حضرت نے سنا آگے چلے گئے. جس شخص نے یہ نازیب کلمات ادا کیے اس کے برابر میں ایک اور شخص کھڑا تھا, کہیں گے تجھے پتا ہے کہ تو نے کس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ اگر پتا ہوتا تو نہ کہتا. کہا کون ہے؟ کہا مالک اشتر, سپہ سالار ہے فوج علی ابن ابی طالب. اب تو اس کے پیروں سے زمین نکل گئی, طوطے اڑ گئے. آئیے بھاگا کہ جناب جان کے امان پاؤں تو عرض کروں کچھ معافی تلافی ہو جائے. دیکھا کہ حضرت مالک اشتر رحمت اللہ علیہ کہاں جا رہے ہیں, مسجد میں داخل ہو رہے ہیں. یہ بھی مسجد میں داخل ہو, دیکھا دو رکعت نماز پڑھا ہے, دو رکعت یہ بیٹھ گیا, دعا پڑھی نماز کے بعد, جب سجدہ شکر کر کھڑے ہوئے کہا کہ سرکار معاف کر دیجئے, غلطی ہو گئی, آپ کو جانتا نہیں تھا میں, توجہ رکھیے گا. تو شاید حضرت سے مالک اشتر نے کہا اگر تو جانتا ہوتا, توجہ رکھے گا, جب بھی تیرے لیے ناروا تھا کہ تو کسی جاننے والوں کو ایسے القاب سے ادا کرے. یہ انہوں نے نہیں کہا, یہ میری طرف سے ایک اضافہ ہے کہ جاننا نہ جاننا ایسا نہیں ہے, جناب نہیں جانتے غیبت کر لیتے ہیں, کہنے والے کہہ دیتے ہیں نا بھائی آپ تھوڑی جانتے ہیں. نہیں عزیزان کرام, جانتے ہو یا نہ جانتے ہو غیبت ایک مسلمان کی مومن کی حرام ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اب فکروں کو بیدار کرنا ہے نا, فکروں کو بیدار کرنے کے لیے تربیت اہل بیت کی ضرورت پڑے گی, اور یہ تربیت یافتہ ہے مکتب اہل بیت کے. کہا کہ بھائی میں تو کسی کام سے جا رہا تھا, جب تو نے میرے لیے نازیبہ کلمات ادا کیے تو میں مسجد میں آیا تاکہ نماز پڑھ کے تیرے لیے دعائیں مغفرت کر سکوں. اب یہاں سے کیا ہوا, یہ فکروں کو بیدار کرنے کے لیے یہ عمل انجام دیا, بیدار ہو گیا, متوجہ ہو گیا. اور واقعہ آپ کے سنے ہیں کہ لوگ آئمہ کے پاس آتے تھے, امام حسن کے پاس آئے اور نازیبہ کلمات ادا کرنے شروع کیے. امام نے کہا تو مسافر ہے, گھر دے دیتے ہیں, اگر آزوقہ ختم ہو گیا ہے مال دے دیتے ہیں, اگر کسی چیز کی حاجت ہے ہم وہ تجھے بخش دیتے ہیں. اب جب اس نے یہ اخلاق دیکھا, چونکہ وہاں سے بھر کے آیا تھا کہ جاتے ہی بس شروع ہو جانا, لیکن جب یہاں آیا تو یہاں قرآن اور اخلاق محمدی نظر آیا. یہاں اخلاق محمدی اور علوی کی اعلیٰ ترین مثال نظر آئی. اب امام حسن کہ جب یہ اخلاق دیکھا تو یہ منصرف ہو گیا اور امام کے ہاتھ پر ایمان لے آیا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. ایسے بے شمار واقعات ہیں ذہن آئمہ کی تعلیمات میں, اور واقعات بھرے پڑے ہیں کہ آئمہ نے فکروں کو بیدار کیا. اور ایک واقعہ جو میں گاہے بگاہے سناتا رہتا ہوں, مجھے بہت پسند ہے فکروں کو بیدار کرنے کے لیے. توجہ رکھیے گا, مجلس آداب میں آنا سب کا حق ہے. توجہ رکھیے گا, تمام انسانوں کا آنا مجلس آداب میں در کھلا رہنا چاہیے, کسی کے لیے در بند نہیں ہونا چاہیے. توجہ رکھیے گا, اور پھر گفتگو کا انداز بھی ایسا ہو کہ جس کو دعوت دے رہے ہو. توجہ رکھیے گا, مجلس آپ کے گھر میں ہے لیکن یہ مجلس آپ کے اور میرے ابا جان کی نہیں ہے. یہاں جو آ رہا ہے وہ حسین کا مہمان ہے. توجہ رکھیے گا, وہ حسین کا مہمان ہے, جناب زہرا کا مہمان ہے. اور پھر اگر جناب زہرا کے مہمان کو بلا کر گفتگو ایسی کی جائے کہ اس کا جو بھی عقیدہ ہو اس پہ زک پہنچے, اس کی دل آزاری ہو, تو یہ کہاں تک درست ہے؟ یہ فیصلہ آپ کی عقول کاملہ پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ مہمان, مجلس آپ کے گھر میں ہیں, آپ بلا رہے ہیں, میزبان ہیں, لیکن مہمان آپ کا نہیں ہے. توجہ, آپ یہ مت سمجھے گا کہ یعنی میں آپ سے مراد اعجاز صاحب یا رضوی صاحب نہیں ہیں, یعنی کوئی بھی, چونکہ مجلس یہاں اور نہیں لیتا, مخاطب کا صیغہ آپ استعمال کر رہا ہوں. کوئی یہ تصور نہ کرے کہ جناب مجلس میں نے بلائی, میں جس کو چاہوں گا بلاؤں گا, جس کو چاہوں نہیں بلاؤں گا. نہیں, اگر آپ نے بلا لی اور اگر کوئی دعوت عام ہو گئی اور لوگ آ رہے ہیں تو یہ آپ کے مہمان نہیں ہیں, یہ امام حسین جناب زہرا کے مہمان ہیں. اور پھر جب جناب زہرا کا مہمان, توجہ رکھے گا کتنی عظمت بڑھ جائے گی, آپ پر اس کا اکرام اور احترام لازم ہو جائے گا. اس لیے ہم نے قوم میں علماء کو دیکھا ہے, جب ان کے گھر میں مجلس ہوتی تھی تو مجلس میں صدر میں نہیں بیٹھتے تھے, صدر مجلس میں, بلکہ ابتدائی مجلس میں جوتوں کے پاس بیٹھا کرتے تھے, اور جو آتا تھا اس کے جوتوں کو ساتھ جوڑ کر ترتیب سے رکھتے چلے جاتے تھے. یہ علماء کی سیرت ہے. توجہ رکھیے گا عزیزین گرامی, تو جو آ رہا ہے وہ مہمان اہل بیت ہے, مہمان حسین ابن علی. لہذا کوئی ایسی گفتگو, کوئی ایسا نظریہ, کوئی ایسی بات بیان نہ ہو جس سے اس کے عقیدے کو ٹھیس پہنچے, اور اگر پہنچے تو پھر توجہ رکھیے گا, مہمان کی دل آزاری کتنا بڑا گناہ ہے. توجہ رکھیے گا, جو روایت میں ہے کہ جو مہمان ہے وہ حبیب اللہ ہوتا ہے, خدا کا حبیب ہوتا ہے, خدا کی رحمت بن کے آتا ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا, اب لوگ پریشان تھے کہ کس نے کیا ہے, کس نے کیا ہے, کیا معاملہ ہوا ہے. اب کہا کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے. اب تفتیش کے لیے ٹیمیں چلیں, ایک ٹیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دروازے پہ دق الباب کیا, کون, ہم سرکار کی طرف سے تفتیش کے لیے آئے ہیں, انویسٹیگیٹ کریں گے. ابراہیم کو جانتے ہو؟ جی جانتے ہیں. کہاں ہیں ابراہیم, بتاؤ, پتہ بتاؤ. کہاں, بتائیں گے. لیکن جو دروازے پہ آتا ہے پہلے اس کے لیے لنگر کا انتظام کرتے ہیں, جی جی, کھلا دیا, پلا دیا. ہمارا طریقہ ہی جو بھی دروازے پہ آئے گا ہمارا مہمان بنے گا, مہمان بھی بن گئے, نظر اللہ نیاز حسین بھی ہو گئی. جی اب کھا بھی چکے, اب بتاؤ بھائی کون ہے ابراہیم. حضرت ابراہیم کا خادم کو, خاکسار کو ابراہیم کہتے ہیں. اب یہ نوجوان حضرت ابراہیم اور کہاں اتنی بڑی بتوں کے بارے میں انقلاب لے کر آئے, یعنی ان کی نظری کے مطابق جسارت کی حضرت ابراہیم نے کہا, تم بڑے پریشان ہوئے. خیر کہا کہ لے کے چلو ابراہیم کو, لے کے چلے کسی نے کہا ابراہیم تیرے دسترخوان کا نمک کھایا ہے، چاہتے ہیں کہ یہیں پر اس کا حق ادا کر دیں، یہیں ادا کر دیں. حضرت ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے، ادا کرنا چاہتے ہو میرے خدا کو سجدہ کر دو. کون ابراہیم؟ بت شکن ہے. دیکھیے حضرت ابراہیم نے دو بت توڑے ہیں، ایک وہ مٹی کے بت جو سب کو نظر آ رہے تھے، ایک فکروں کے بت جو ذہنوں میں بسے تھے. توجہ رکھیے گا، ایک وہ بت جو مٹی کے تھے ان کو تو توڑ دیا، اب ایک اور بت کو توڑنا ہے جو فکروں کا بت ہے، نظریے کا بت ہے، عقیدے کا بت ہے، جو اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹتا. اس کے لیے فکروں میں اترنا ضروری ہوتا ہے. توجہ رکھیے گا، جس طرح آپ کے اندر کیمرہ ڈالا جاتا ہے اور پھر انڈوسکوپی کی جاتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ معدے میں فلاں جگہ جسم کے کس حصے میں کون سی بیماری ہے. حضرت ابراہیم کیا ہیں؟ نفسوں کے اندر، فکروں کے اندر، نظریات کے اندر اتر کر اس فکری بت کو توڑنا چاہتے ہیں. کہا میرے خدا کو سجدہ کر لو. کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا، سارا مسئلہ جھگڑا اختلاف تو اسی بات کا ہے کہ تیرا خدا اور ہے، ہمارا خدا اور ہے، ہمارے خدا نظر آتے ہیں، تیرا خدا نظر نہیں آتا، ہمارے کئی خدا ہیں، تیرا ایک خدا ہے. کہا کہ اچھا بھائی، یہی آپس میں صلاح مشورہ ہو رہے تھے، کسی نے کہا بھائی جلدی سے جان چھڑاؤ، ابراہیم کے خدا کو سجدہ کرو، دلوں میں بتوں کی محبت رکھ لینا. اب یہ معاملہ تو اب آگے جلدی سے سجدہ کرنا ہے. جیسے ہی سر سجدے میں رکھے، ابراہیم نے ہاتھ اٹھائے، کہا کہ خداوندہ سجدے میں لانا میرا کام تھا، دلوں اور فکروں کو پلٹانا تیرا کام ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. تو فکروں کو تبدیل کیا جاتا ہے. توجہ رکھیے گا دیدانِ گرامی، لہذا یہ بات یاد رکھیں، جو مجلس حسین میں آ رہا ہے اس کی فکروں کو تبدیل کرنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ 100% آپ کے ساتھ ہو جائے اپنا عقیدہ چھوڑ کر، لیکن وہ اس مقام پر آیا ہے کہ حسین کی عزاداری میں آ جائے. لہذا گفتگو کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ وہ تمام افراد کے لیے قابل قبول ہو. مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد. ثمرات عزاداری میں سے ایک ثمرہ اور ایک بہترین رزلٹ وہ ہے دین اسلام کی یاد کا زندہ اور باقی رہنا. یہ امام حسین کا بہت بڑا کارنامہ ہے، جس کو شاعر کہتے ہیں بڑھتے بڑھتے بعد جب اصول دین پا گئی اور یزیدیت کی شکل میں عروج پا گئی، اصول دین تک بات آ گئی تھی، بڑھ کے پھر دلیر نے شیر حق شیر نے با خدا حسین نے دین کو بچایا. یہ ہے امام حسین، دین کو بچایا ہے. جس کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، جناب زینب نے جو عزاداری دی ہے ہائے حسین کا پہلا جملہ، اس میں تین راز پوشیدہ ہیں. پہلا راز وہ کیا ہے؟ مظلومیت حسین. دوسرا ظلم یزید. تیسرا عظمت دین مصطفیٰ. اور جتنا جتنا آپ عزاداری کرتے چلے جائیں گے، دین زندہ ہوتا چلا جائے گا. اگر جملے کو تھوڑا اور احتیاط کے ساتھ بولوں، دین کو زندہ ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ہماری مجلس کی ابتدا، مجلس ہمارا صرف حدیث لے رہا ہوں میں، جو ذاکر آ کے یا عالم آ کے خطاب کرتا ہے، اس کی اور اس سے بڑی اور کیا دلیل ہوگی؟ وہ جس قرآن کو یزید مٹانا چاہتا تھا، جس اسلام کو یزید مٹانا چاہتا تھا، حسین نے اپنی مجلس سے زندہ کر دیا. اس کی چھوٹی سی دلیل میں دے رہا ہوں کہ آج جب گفتگو کی جاتی ہے ممبر پر، تو پھر خطیب آگے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، یعنی اپنی گفتگو کا آغاز بھی اللہ کے نام سے، قرآن سے کرتا ہے، اور جب اختتام ہوتا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ کی آیت سے مجلس کو اختتام پذیر کرتا ہے. یعنی یہ بتا رہا ہے یزید تو کہاں کہاں حسین سے جنگ کرے گا. ارے جہاں حسین کی مجلس برپا ہوگی وہاں قرآن زندہ ہو جاتا ہے. قرآن زندہ ہو جاتا ہے. اسلام کی محبت در حقیقت حسین ابن علی نے ہمارے دلوں میں ایسی ڈالی ہے کہ دشمن کے تمام تر منصوبوں کے باوجود اس کو کامیابی حاصل نہیں ہو رہی. اور یہی وجہ ہے کہ 40 کی جو واک ہے، انٹرنیشنل پیس واک، سب سے بڑی لارجسٹ واک کہا جا رہا ہے اس کو دنیا کی انسانیت کی, اور انسانیت کے ساتھ اس کوئی مذہبی واک اگر کوئی اجتماع ہے انسانیت کا جو پر امن اجتماع ہے وہ ہے حسین ابن علی کے 40 کا اجتماع. یہ کیا ہے؟ یہ خود دین کی محبت کو زیادہ کر رہا ہے. اس سال جو 7 کروڑ کے افراد میں توجہ رکھیے گا, جو سب سے بڑی نماز جماعت ہوئی جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ کم سے کم 30-35 کلومیٹر سے 45 کلومیٹر تک کے رقبے پر پھیلی ہوئی تھی. تصور کر سکتے ہیں آپ, یہ ہے حسین ابن علی کی محبت. اور آپ اپنے گھروں میں آزا خانے سجاتے ہیں, کوئی ایسا آزا خانہ دکھائیے جس میں قرآن موجود نہ ہو. ہر آزا خانے میں قرآن ہوتا ہے. کیوں یہ قرآن کیوں رکھا جا رہا ہے آزا خانے میں, رحل پہ قرآن کیوں سجایا جاتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رسول کی تعلیمات ہمارے مد نظر رہیں کہ میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک اہل بیت. آج جہاں پر بھی شہ نشین سجتی ہے علم کے ساتھ قرآن نظر آتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دین زندہ ہو رہا ہے. تو ثمرہ آزاداری کیا ہے؟ دین زندہ ہوگا. جتنی دین سے محبت بڑھتی چلی جائے گی اتنی ہی حسین سے, اور جتنی حسین سے عقیدت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا دین عملی لحاظ سے زندگی میں متجلی ہوتا چلا جائے گا. ہو نہیں سکتا, کیونکہ محبت کا اصول کیا ہے؟ محبت کا اصول یہ ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی رضا کو اپنی رضا پر, اس کی پسندیدگی کو اپنی پسندیدگی پر, اس کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی پر مقدم رکھا جاتا ہے. ابن جہم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں, امام سے پوچھا بتائیے مولا, بہت قیمتی سوال ہے اور یہ سوال ہم سب کا ہے, ہر مومن کا سوال ہے. بعض اوقات ائمہ کے شاگرد ایسے سوال کرتے تھے کہ بعض اوقات انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہیں, اور وہ ایک آدمی کا سوال نہیں ہوتا تھا بلکہ ائمہ کی زیر تربیت رہنے کی وجہ سے ان کی عقلیں اتنی کامل ہو جاتی تھیں کہ وہ جو سوال کرتے تھے وہ تمام انسانوں کا سوال ہوا کرتا تھا. ابن جہم امام رضا پوچھتا ہے, انا اشتہیر عالم کیف انا عندگا, مولا میں آپ کا صحابی ہوں, آپ کا چاہنے والا ہوں, آپ کے ساتھ رہتا ہوں, آپ کے درس میں آتا ہوں, آپ کی نماز با جماعت میں شریک ہوتا ہوں, مولا یہ بتائیے کہ آپ کے دل میں میرا کیا مقام ہے؟ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, کیا آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ آسان الفاظ میں کہہ دوں, مولا میں تو محبت کرتا ہوں لیکن کیا آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اب دیکھیں کتنا قیمتی سوال ہے. ہر مومن یہ چاہے گا کہ دیکھے کہ کیا ہم جو عزاداری کر رہے ہیں, ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں, ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں, ہم جو فرش ادا بچھا رہے ہیں, کیا اہل بیت بھی ہمیں اسی نسبت سے چاہ رہے ہیں؟ ہم جو محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں کیا اہل بیت کی طرف سے تائید آ رہی ہے؟ حقیقتاً یہی ہونا چاہیے. دیکھیے کوئی بھی انسان پیپر پر ایک تحریر لکھ کے لیا کہ جناب یہ ڈاکٹر صاحب ہیں, ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی کے فاروق و تحسین ہیں, اور وہ لا کے آپ کو دے دیں, آپ اسے قبول کر لیں گے؟ نہیں. کوئی صاحب گھر پہ لگا لیں, میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوں, میرا فائل نمبر 456585 ہے, آپ قبول کر لیں گے؟ نہیں. کیوں؟ تصدیق جب تک وہاں سے نہیں ہوگی. جس سے نسبت دی جا رہی ہے جب تک وہاں سے تصدیق نہیں ہوگی, کسی بھی طبیب, کسی بھی معالج, کسی بھی انسان کی کوئی بات قابل قبول نہیں ہے. انسانی عقل ہی کہتی ہے. کوئی شخص آگے ہی کہتے ہیں جناب میں پولیس والا ہوں, قانون کا رکھوالا ہوں, آپ کے کوئی کارڈ, کوئی سند, کوئی دستاویز, کوئی ڈاکیومنٹ, کوئی ایسی شناختی علامت تائید کے لیے, توجہ رکھیے گا. اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے دیوار پہ لکھوا دیجیے جناب یہاں ڈاکٹر صاحب کو مطلب ہے آپ چلے جائیں گے نہیں جائیں گے، جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو یا وہاں سے تصدیق نہ ہو جائے. ہم اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، توجہ رکھیے گا، ہم دعویٰ کر سکتے ہیں. محبت کرنا اور ہوتا ہے، دعویٰ کرنا اور ہوتا ہے، توجہ رکھیے گا سجن گرامی. اب میں ظاہری بات ہے کہ الکلام یہ جرال کرام بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے، لیکن میں بہت ہی محدود اور بہت سنبھلتے ہوئے گفتگو کر رہا ہوں تاکہ اپنی گفتگو کو ایک منزل تک پہنچا سکوں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. جو محب ہوتا ہے، جو محبت کرنے والا ہوتا ہے، اس کی محبت ہی ایسی ہوتی ہے کہ اس کو دعوے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کا عمل خود بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ محبت کرنے والا ہے. محبت کرنے والا محبت ہی ایسی کرتا ہے کہ اس کا عمل اس کے دعوے کی تصدیق بن جاتا ہے. چنانچہ اب امام رضا سے پوچھا، مولا بتائیے کیا آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں. اب امام رضا نے بڑا قیمتی جواب دیا، اور ہر مومن، ہر نوجوان، جتنی بھی خواتین جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، سب اس فارموں کو لے کر اپنے آپ کو چیک کریں، ہم محاسبہ کریں کہ آیا ہم امام رضا علیہ السلام کی اس حدیث پر پورے اترتے ہیں. عالم آل محمد امام رضا، کیا ہم اس امام کی حدیث پورے اترتے ہیں؟ امام نے کہا انظر کیف انا عندک، تم یہ دیکھو کہ تمہارے دل میں جتنی میری محبت ہے اتنی ہی ہمارے دل میں تمہاری محبت ہے. کیف انا عندک، مولا بتائیے آپ کے دل میں میرا کیا مقام ہے، کتنے گریڈ رکھتا ہوں، کون سا درجہ ہے؟ یہ جو میں محبت کر رہا ہوں کہ آپ بھی محبت کر رہے ہیں؟ امام نے کہا جتنی تم ہم سے محبت کرتے ہو اتنی ہی ہم بھی تم سے محبت کرتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک انجیکشن لگانا چاہوں گا، بسم اللہ بھی کر رہے ہیں آپ؟ جی درود بھیجے محمد و آل محمد. ہم اہل بیت کو کیا صرف اپنی مادی خواہشات کی وجہ سے زیادہ لائک کرتے ہیں، یا واقعی اگر حاجتیں نہ ملیں؟ جب بھی ساتھ دیں گے، ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے کہ اگر کہیں جائیں اور تبرک میں بریانی میں مرغ کی جگہ چھولے نظر آ جائیں تو کیا دیور وہی ہوتا ہے جو مرغ دیکھ کے ہوگا؟ توجہ رکھیے گا، جب تبرک دیکھ کر پارا اوپر نیچے ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت خالص نہیں ہے. بہت سادی سی مثال میں نے دی ہے، ارے چھولا بریانی ہے، ہاں ٹھیک ہے، اور اگر کوئی اور بریانی ہوگی تو ایس ایم ایس کر کے بلا بھی لیا جائے گا. جی ماشاءاللہ، توجہ رکھیے گا، اہل بیت سے محبت کا معیار کیا ہے؟ آیا سے اپنی حاجتوں کی قبولیت کے لیے اہل بیت کے ساتھ ہیں، یا واقعا اہل بیت سے کچھ ملے یا نہ ملے؟ توجہ رکھیے گا، ہم ان کے ساتھ ہیں. یہ ہر شخص اپنے حساب سے خود سوچے اس کی محبت کا معیار کیا ہے. درود بھیجیے محمد والے. دین زندہ ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ علماء فرماتے ہیں، اور آیت اللہ خامنئی نے اس سلسلے میں گفتگو کی ہے کہ حسین ابن علی سے محبت دین اسلام کی بقا کی ضمانت ہے. امام حسین سے محبت ہو، خود بہت انسان کو دین سے محبت ہو جائے گی. اس لیے کہ میں نے کسی موقع پہ کہا تھا، یہ جو آپ عزا خانہ سجا رہے ہیں اس میں علم ہے، اس میں تابوت ہوگا، اس میں جھولا ہوگا، شبی بناتے ہیں نا، شبی بنا رہے ہیں، تو شبی کیوں جناب؟ یہ علم جو ہے مثلا مولا عباس کے علم کی شبی ہے، یاد میں ہے، لہذا اس کا احترام بھی ضروری ہے. تابوت، یہ شبیہ تابوت ہے، امام حسین کا جنازہ اٹھ نہیں سکا، لہذا ہم شبیہ تابوت بناتے ہیں اور اٹھاتے ہیں، اس کا احترام بھی ضروری ہے. مشق ہے جناب سکینہ کے مشق یاد میں، توجہ رکھیے گا. اب احترام ہے، اس کو سجایا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، عزت ہے، احترام ہے، تقدس، ساری چیزیں موجود ہیں. عزیزان گرامی، اسی طریقے سے جتنا احترام ہم علم کو، تابوت کو، ذوالجناح کو، شبیہ ذوالجناح، جی کیا ہے یہ شبیہ ہے نا اس ذوالجناح کی. اب امام حسین کو ذوالجناح اس طرح کوئی بنا سمرا تھوڑی تھا لال پیلے کپڑوں میں، سیدھا سادہ سا ایک زین ہوتی تھی، ایک لگام ہوتی تھی. لیکن کیا کہ ہم اس کی یاد میں ایک شبیہ ذوالجناح بناتے ہیں، احترام کرتے ہیں. جتنا احترام ہم ان کے لیے کر رہے ہیں، اگر اس سے زیادہ احترام ہمارے دل میں اسلامی احکامات کا ہو، نماز کا ہو، روزے کا ہو، حج کا ہو، خمس کا ہو، جہاد کا ہو، تولا کا ہو، تبرع کا ہو، اخلاق کا ہو، پردے کا ہو، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں امام حسین سے سچی محبت ہے. بھائی جب آپ علم اٹھاتے ہیں اس یاد میں کہ یہ حضرت عباس علمدار کے علم کی یاد ہے، یہ بی بی زینب کا تحفہ ہے، یہ مشق بی بی زینب نے، عزاداری بی بی زینب نے ہمیں دی ہے، اسی طریقے سے مومن نماز کو صرف نماز نہ سمجھے بلکہ یہ سمجھے کہ اے حسین یہ آپ کا تحفہ ہے. اور اسی وجہ سے ہم نے علماء کو دیکھا کہ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تھے، تکبیرۃ الاحرام کہنے سے قبل کیا کرتے تھے، السلام علیک یا ابا عبداللہ، مولا حسین یہ آپ کی دی ہوئی نماز ہے، یہ آپ کا تحفہ ہے، اب میں پڑھنے جا رہا ہوں، آپ سے مدد کا طالب ہوں. نماز سے اونس الفت میں اضافہ ہو جائے گا. کیوں؟ یہ حسین کا تحفہ ہے. ایک بچی سر پہ چادر رکھے، یہ سمجھ سکے چادر ہے، مصیبت ہے، پردہ ہے، مقید ہو جانا ہے، یہ تصور کرے یہ بی بی زینب اور حضرت سکینہ کا تحفہ ہے جو میرے سر پر ہے. پردہ کرنے سے محبت میں اضافہ ہو جائے گا. قرآن کھولنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، کہیں اگر سوئے ہم چہلوں مبرسی میں چلے جائیں تو دور سے ہی دیکھتے ہیں، راستہ بدل لیتے ہیں، قرآن خوانی ہو رہی ہے، آخر میں جائیں گے 10 منٹ پہلے اور شکل دکھائیں گے. اور اگر کوئی پھنس جائے بیچارہ تو کیا کر رہا ہے، ورق پلٹ پلٹ کے دیکھ رہا ہوتا کہ کتنے صفحے رہ گئے، کب ختم ہوگا. اور کوئی دوست آ جائے تو بلا لے کہ بھائی آدھا میں نے پڑھ لیا، آدھا تو پڑھ لے، تاکہ شریک تلاوت تو ہو جائیں. یہ قرآن ہمارے لیے کتنا مصیبت نعوذ باللہ بن جاتا ہے، مشکل ہو جاتی ہے. لیکن اگر اس نیت سے اٹھا کے پڑھیں کہ مولا حسین یہ قرآن آپ کا دیا ہوا تحفہ ہے کہ آپ نے شہادت کے بعد بھی اس کی تلاوت ترک نہیں کی، محبت میں اضافہ ہو جائے گا. ہو نہیں سکتا انسان ہو امام حسین کا عاشق ہو اور پھر اسلام اس کی زندگی میں نہ ہو، دین اس کی زندگی میں نہ ہو، خدائی احکامات اس کی زندگی میں نہ ہو. اس لیے کہ امام حسین جیسی ہستی اپنے آپ کو فدا کر رہی ہے اسلام پر. اشہد انکا قد اقمت الصلاۃ واعطیت الزکاۃ، نماز قائم کی، واعطیت الزکاۃ زکات ادا کی، وامرت بالمعروف ونهیت عن المنکر، مولا امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا، واطعت اللہ ورسوله حتی اتاک الیقین، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہے یہاں تک کہ آپ درجہ شہادت پہ فائز ہو گئے. کیا حسین سے محبت کرنے والے کے لیے سزاوار ہے کہ اس کا حسین تو وقت شہادت تک اللہ اور رسول کا مطیع رہے اور اس کا عزادار جو ہے وہ دین سے منحرف ہو جائے، یا اہمیت نہ دے، یا اس کو کوئی وقت نہ دے، یا اس پہ عمل پیرا نہ ہو؟ نہیں سکتا عزیزان گرامی. اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام، جس کو میں نے کہا کہ تین چیزیں عزاداری پوشیدہ ہیں، مظلومیت حسین، ظلم یزید، اور عظمت دین مصطفیٰ، ان میں سے کسی ایک چیز کو آپ ختم کر دیں گے، ہٹا دیں گے، فلسفہ عزاداری ختم ہو جائے گا. اگر مظلومیت حسین ہو، یزید کو آپ ہٹا دیں، ظلم یزید کو، فلسفہ ختم ہو جائے گا شہادت کا. یزید کو رکھیں، حسین کی مظلومیت کو رکھیں، اور عظمت دین مصطفیٰ ہٹا دیں، نہیں قائم رہ سکتا فلسفہ عزاداری. دین مصطفیٰ ہو، ظلم یزید ہو، امام حسین کو اصل کچھ بچے گا ہی نہیں. تو وجہ رکھیے گا. لہذا یاد رکھیے گا کہ اہل بیت علیہ السلام نظام ولایت کو بچایا ہے. دین نظام ولایت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس لیے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس, اسلام پانچ بنیادوں پر قائم ہے, الصلاۃ والزکاۃ والحج والصوم والحج والولایہ. اور امام نے کہا پانچویں چیز کیا ہے, وہ ولایت ہے. ما نودیا بشیئن, کوئی ایسی چیز نہیں ہے ان پانچوں میں کہ جس کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہو سوائے ولایت اہل بیت کے. ولایت اللہ کے رسول کے اور اہل بیت کی, اس ولایت پر دین قائم ہے اور سب سے زیادہ تاکید ہی اس ولایت کے لیے کی گئی ہے. اس لیے کہ اگر یہ ولایت نکال لی جائے تو کچھ نہیں بچے گا. امام حسین نے در حقیقت دین کا دفاع کیا ہے. دین کیا ہے؟ ولایت علی ہے. توجہ رکھیے گا, ولایت علی ہے. دلیل کیا ہے آپ پوچھیں؟ دلیل جو ہے قرآن ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن دین کامل ہو گیا. نماز کا حکم آیا, دین کامل نہیں ہوا. روزے کا حکم آیا, دین کامل نہیں ہوا. شراب حرام ہو گئی, دین کامل نہیں ہوا. پردے کا حکم آیا, دین کامل نہیں ہوا. زکوٰۃ کا حکم آیا, دین کامل نہیں ہوا. خمس بھی آگے, تولا بھی آگے, جہاد بھی آگے, تبرع بھی آگے, سب آگے, دین کامل نہیں ہوا. اس لیے کہ ولایت کا حکم نہیں آیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, آج دین کامل ہے. واتممت علیکم نعمتی, نعمتیں بھی تمام ہیں. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور آج دین اسلام سے راضی ہو گیا. تو پتہ چلا ولایت آتی ہے تو نعمت تمام ہوتی ہے, دین کامل ہوتا ہے, خدا دین اسلام سے راضی ہو جاتا ہے. دین کامل رہتا اگر ولایت کو نکال دیا جائے, توجہ رکھیے گا. اور اگر ولایت علی نہ آتی تو تا قیامت دین ناقص رہتا, کامل نہیں ہوتا. نعمتیں تمام نہیں ہوتی. الیوم آج کے دن, توجہ رکھیے گا, الیوم اکملت لکم دینکم, آج دین کامل. واتممت علیکم نعمتی, نعمتیں پوری کر دی گئی ہیں, تمام کر دی گئی ہیں. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور اسلام کو بحیثیت دین و ضابطہ حیات کے آج میں نے تم سے تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے, اس سے راضی ہو گیا ہوں. توجہ رکھیے گا, یہ ولایت ہے. اس ولایت کو نکال لیجئے, نہ نعمت تمام ہوگی نہ دین کامل ہوگا. لہذا یہ ولایت ہے. امام حسین نے دین کا دفاع کیا ہے, ولایت علی کا دفاع کیا ہے. لیکن یہ ولایت علی نعرہ ولایت علی ولی اللہ نہیں ہے. یہ صرف عقیق کی چار پانچ اونٹی پہن لینا نہیں ہے, گلے میں مالا لٹکا لینا نہیں ہے, سارا سال کاوڑے کپڑے پہننا نہیں ہے, صوفی کے دربار پہ جا کر منمانے عقائد کو پرچار کرنے کا نام نہیں ہے. ملنگیت نصیریت علی کا دین نہیں ہے. توجہ رکھیے گا, امام حسین نے قربانی دی ہے ولایت کے لیے. آج موالی کہتے ہیں, نشہ آور چیزوں کا استعمال حرام ہے یا حلال ہے, اس کو کیا نام دیا؟ استغفر اللہ. دیکھیں کیا ہو رہا ہے, یعنی کہاں چلے جانا ہے. جن چیزوں سے اہل بیت نے جنگ کی آج انہی کو اہل بیت کے نام سے موسوم کر کے معاشرے میں رائج کیا جا رہا ہے. اچھا یہ ماتم نہ کرے تو کیا کرے؟ حسین کی قربانی دین کے احیاء کے لیے تھی, دین زندہ ہو جائے. لیکن آج کیا ہو رہا ہے, توجہ رکھے گا. لہذا عزاداری کا ایک ثمر کیا ہے, دین زندہ ہوگا. اور اگر آپ کو دیکھنا ہو کہ کون سی عزاداری قابل قدر ہے, کون سی عزاداری قبولیت کے نزدیک ہے, کون سی عزاداری امام عصر کی توجہ کا مرکز ہے, میں نے امام پہلی دو مجلسوں میں جو امام زمانہ کی یاد کے بارے میں کہا کہ عزاداری کا ایک ثمر کیا ہے، اس کا ایک رزلٹ کیا ہے، امام زمانہ کی یاد مستحکم ہوتی ہے. اگر ہماری عزاداری میں امام کی یاد نہ ہو، یاد نہ ہو کیا مطلب؟ صرف کہیں گے الحجل امام زمان، نہیں، بلکہ امام کا جو ایک اہم ترین کام ہے، دو اہم ترین کام ہیں امام کے، اور بھی بہت سارے لیکن دو اہم ترین کام یہاں پہ آج بتا رہا ہوں. ایک یہ ہے کہ یملا الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. ایک کام یہ ہے. دوسرا کام کیا ہے؟ خون امام حسین کا انتقام. دعائے ندبہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ دعائے ندبہ کیا پڑھتے ہیں؟ عین طالب و بدب المقتول بے کربلا، کہاں ہیں وہ فرزند زہرا جو پردے غیب میں ہیں اور آ کر خون حسین کا انتقام لے گا. اب اگر عزاداری کرے، ماتم کرے، مجلس ہو، گریہ ہو، بکا ہو، شور ہو، سب کچھ ہو، لیکن جو فرزند زہرا تڑپ رہا ہے کہ اگر خون حسین کا انتقام لوں، اس کے انقلاب کی راہ ہموار نہ کی جائے ان مجلسوں کے ذریعے سے، وہ عزاداری قابل توجہ ائمہ نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے عزاداری تو کی، غم حسین تو بنایا، لیکن آپ نے اپنی عزا کو، اپنے غم کو اسٹاپ کر دیا امام حسین تک. آپ کی جو امام حسین سے محبت ہے، آپ کی جو عقیدت ہے، توجہ رکھیے گا، وہ کیا ہے؟ وہ آپ نے امام حسین تک متوقف کر دی کہ مولا بس آپ پہ ظلم ہوا ہے. ٹھیک ہے، مولا پہ ظلم ہوا ہے، بیان ہونا چاہیے لقد عظمت الرضیہ بکا، کہ بالا ترین مصیبت اس زمین و آسمان میں جس میں زمین و آسمان نے گریہ کیا، حسین ابن علی کا قتل تھا. لہذا اگر ہم عزاداری کر کے، گریہ کر کے، ماتم کر کے گھر کو چلے جائیں اور امام کے انقلاب کے لیے راہ ہموار نہ کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے امام حسین کی محبت کو امام حسین تک متوقف کر دیا. بھائی آپ رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ امام حسین کی محبت میں رو رہے ہیں، فرش ادا بچھا رہے ہیں، مال خرچ کر رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، لوگوں کو بلا رہے ہیں، ہر شخص ایک ایک گھنٹہ دے رہا ہے. اگر یہاں پر 1000 آدمی ہیں تو 1000 گھنٹے دے رہا ہے ہر انسان، مجموعاً مال خرچ ہو رہا ہے، پیسہ خرچ ہو رہا ہے، دوسرے اخراجات ہیں، کیوں ہیں؟ امام حسین کی محبت میں ہیں. لیکن اگر توجہ رکھیے گا، دین کیا ہے؟ دین رسول کے بعد علی کی ولایت کا اقرار کا نام ہے، اعتراف کا نام ہے، اور اس ولایت کے تحت زندگی گزارنے کا نام ہے. یعنی جب سے تم نے علی کی ولایت کا اقرار کیا، اس وقت سے لے کر مرتے دم تک علی کی ولایت کے تحت زندگی گزارو گے. لیکن یہ علی کی محبت اگر علی کے بعد حسن کی ولایت تک نہ پہنچائے، متوقف ہو جائے، جہنمی ہے. اگر علی اور حسن کی ولایت اور ان کی محبت حسین کی ولایت تک نہ پہنچائے، یہ دونوں ولایت رکھنے والا جہنمی ہو جائے گا. اگر 3 اماموں کی ولایت 4th امام تک نہ پہنچائے، تو 3 اماموں کی ولایت رکھنے والا جہنمی ہو جائے گا. اگر 4 اماموں کی ولایت، محبت اور امامت 5th امام کا پتہ نہ بتائے اور تم ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کرو، تو یہ جہنمی ہو جائے گا. اگر 5 اماموں کی ولایت 6th امام سے متصل نہ کرے، تو یہ 5 امام کی ولایت رکھنے والا جہنمی ہو جائے گا. اگر 6 اماموں کی ولایت و امامت 7th امام سے متصل نہ کرے، یہ جہنم کی گہرائیوں میں ڈال دیا جائے گا. اگر 7 اماموں کی امامت 8th میں سے متصل نہ کرے، تو یہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اگر 8 اماموں کی محبت 9th امام سے متصل نہ کرے، تو یہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اگر 9 امام کی محبت 10th امام سے متصل نہ کرے، عزیزان گرامی یہ بھی خداوند عالم اس کو جہنم میں ڈال دے گا. اگر 10 اماموں کی محبت 11th سے منسلک نہ کرے، یہ بھی بھاڑ میں ڈال دیا جائے گا. اور 11 اماموں کی محبت اگر 12th کی محبت سے اس کے انقلاب کی تیاری کے لیے آمادہ و تیار نہ کرے کہ وہ آ کر خون حسین کا انتقام لے گا، تو وہ ولایت اور امامت کسی کام کی نہیں ہے. عزیزان گرامی، توجہ رکھیے گا، اگر امام کے لیے تیاری نہیں ہے، امام کے لیے اسٹرگل نہیں ہے، امام کے لیے راہ ہموار نہیں کی جائے، تو پھر ایسی ولایت و محبت کو کوئی فائدہ نہیں. کوفے والوں نے خط لکھے مولا آ جائیے، کیا کیا؟ دغا دی، خدعا کیا، فریب دیا، منافق بن گئے. مولا نے اپنے سفیر کو بھیجا، جاؤ مسلم آپ بہت اچھے ہیں، آپ بڑے اسمارٹ ہیں، آپ بڑے خوبصورت ہیں، آپ امام سنگھ نائب ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ، آپ کو مولا نے بھیجا ہے چیک کرنے کے لیے، چیک، ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن جتنے ساتھ ہو رہے تھے کوئی نہ مسلم کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھا، نہ امام حسین کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھا. لہذا اگر 12 اماموں کی محبت و ولایت ہمیں 11 اماموں کی محبت و ولایت ہمیں 12ویں کے انقلاب کے لیے تیار نہ کرے. کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اگر حسین کی محبت حسین تک رہ جائے، حسین کی ولایت کی محبت امام حسین تک متوقف ہو جائے اور 12ویں تک آپ کو متصل نہ کرے، وہ شخص جہنمی ہے. کیونکہ امام سے متصل نہیں ہوا نا، جب امام سے متصل نہیں ہوا تو پھر اس کی امام حسین کی جتنی بھی محبت کرے گا وہ، کیونکہ جو آخری کون ہے، آخری محبت کون ہے؟ وہ امام زمانہ ہے. توجہ رکھیے کہ میں بہت ظریف اور سنجیدہ بحث کر رہا ہوں، لہذا آپ کی توجہ حد کا طالب ہوں. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. توجہ رکھے گا، ہر امام کی محبت ہمیں اگلے امام سے متصل کرنا کے لیے ہے. اگر اگلے امام سے متصل نہ ہو، مثلا ہم ابھی چھٹے امام کے زمانے میں ہیں اور یہی ہوا تھا، ساتویں امام کے لیے امامت قبول کرنے والے نہیں تھے. واقفیہ مذہب کون سا تھا؟ وہی لوگ تھے، امام کے بعد اسٹاپ ہو گئے. واقفیہ کہتے ہیں ان کو ہیں جو اپنی امامت لے کے. یہ بحری کون ہے؟ یہ شش امامی کون ہے؟ اسماعیلی. یہ کون ہیں؟ یہ وہ افراد ہیں کہ جو اپنی اپنی امامتوں کو، یہ اگر علی کو بھی امام مانے، حسن کو بھی امام مانے، امام حسین کو بھی امام مانے، امام سجاد کو بھی امام مانے، لیکن چھٹے امام کو امام نہ مانے، جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نظام ولایت سے مربوط نہیں ہوئے ہو. توجہ رکھے گا، لہذا ہر امام کی محبت اس تک محدود نہ رہ جائے، اس کی محبت ہمیں اگلے امام سے متصل کرے، اس کی ولایت سے، اس کے نظام سے، اس کی تعلیمات سے، اس کے مقاصد سے. لہذا 11 ائمہ کی جو محبت اور ولایت متوقف نہیں ہو جائے، توجہ رکھیے گا، متوقف نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں امام کے لیے ایک ولولہ دے، جوش دے، تاکہ وہ جو آ رہا ہے پردہ غیب سے، جو آ کے خون حسین کا انتقام لے گا، جس کے لیے تم مال خرچ کر رہے ہو، پیسہ خرچ کر رہے ہو، وقت دے رہے ہو، اس حسین کے انتقام کے لیے آ رہا ہے کہ اس کا خون بہایا گیا ہے. لہذا یہ بہت ہی ضروری بحث ہے. اگر دیکھنا یہ ہے کہ ہماری عزاداری اللہ کی بارگاہ میں، اہل بیت کی بارگاہ میں، اسی لیے میں آخر میں دعا کر رہا ہوں، خداوندہ ہماری اس عزاداری کو امام کے توسط سے، امام زمان کے توسط سے بارگاہ بی بی فاطمہ و زہرا میں درجہ قبولیت عطا فرما. کیونکہ اگر امام کے سگنیچر نہ ہو ہماری عزاداری پر، عزاداری کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. امام کی توجہ نہ ہو، امام کی عنایت نہ ہو، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. جس کو احادیث میں کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اتنے رکوع کرے کہ فقرات کمر اکھڑ جائیں، اتنے سجدے کرے کہ پیشانی پر نشان پڑ جائے، لیکن اگر علی کی ولایت کا اقرار نہ کرتا ہو، جہنم میں ڈال دیا جائے گا. جیسے کوئی شخص جو ہے وہ بغیر وضو کی نماز پڑھ جائے، ٹکر پہ ٹکر، ٹکر پہ ٹکر، ٹکر پہ ٹکر، وہ قبول ہے، وضو ہی نہیں کیا. ارے بھائی، ولایت علی وہ وضو ہے جس سے دین کامل ہو جاتا ہے. نماز عشق جس سے پڑھی جاتی ہے وہ ولایت علی ہے. توجہ رکھیے گا، لہذا اگر دیکھنا یہ ہے کہ ہماری عزاداری توجہ ہے آئمہ کی اس عزاداری پر یا نہیں، تو پھر ہم امام سے جتنا متصل ہوں گے، دین سے متصل ہوں گے، عمل سے متصل ہوں گے، ہماری مجلس میں نماز کی بھی بات ہو، روزے کی بھی بات ہو، حج کی بھی بات ہو، زکوٰۃ کی بھی بات ہو، پردے اور اخلاق کی بھی بات ہو، تولا و تبرہ کی بھی بات ہو، ہر عبادت پر مفصل گفتگو ہونی چاہیے. اور پھر جتنا جتنا جذبہ ہمارا بڑھتا چلا جائے گا دین کے لیے، اتنا ہی زیادہ عزاداری کے مقاصد پورے ہوتے چلے جائیں گے. اور جس ممبر سے جس ذاکر سے اگر امام زمانہ کے انقلاب کی اور ان کی انقلاب کی راہیں ہموار کرنے کی بات نہ کی جائے وہ ممبر حسینی نہیں ہو سکتا. توجہ رکھیے گا, اگر امام علی کے لیے تولا و تبرہ ہے, امام حسن کے لیے بھی ہے, امام حسین کے لیے بھی ہے, امام سجاد کے لیے بھی ہے, جناب فاطمۃ الزہرا کے لیے بھی ہے, وہی تولا و تبرہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بھی ہے. اگر جناب زہرا کے قاتلوں پہ لعنت کی جائے, اگر مولا کے قاتلوں پہ لعنت کی جائے, اگر قاتلان حسین پہ لعنت کی جائے, تو پھر دشمنان امام زمانہ پر بھی لعنت واجب ہے. دشمنان امام زمانہ پر بھی لعنت واجب ہے. اور اگر تولا واجب ہے تمام ائمہ کا, تو امام کا بھی تولا واجب ہے. کل میں عرض کر چکا ہوں کہ امام کا تولا امام کے چاہنے والوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے. اگر امام کا تولا ہے تو پھر آج امام کے چاہنے والے ہوں گے. توجہ رکھیے گا, جب سے امام پردے غیب میں گئے ہیں, جب سے امام کے چاہنے والے ہیں, لہذا سب کو آپ نے تولے میں لے کر آنا ہے. کہ تولا کہتے ہی اسے ہیں کہ امام سے محبت اور امام کے چاہنے والوں سے محبت. کل سے گفتگو کر چکا ہوں میں, امام اور ان کے چاہنے والے, یہ تولا ہے. امام کے دشمن اور ان دشمنوں کے چاہنے والے. اسی لیے آپ زیارت عاشورہ میں کیا پڑھتے ہیں, زیارت ورثہ میں کیا پڑھتے ہیں, لعن اللہ امتن قتلت کا, ولعن اللہ امتن ظلمت کا, ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ, جو سنے اور خاموش رہے. لعنت ہے کیوں؟ کیونکہ تم سائلنٹ ہو رہے ہو, تم چپ ہو رہے ہو. یعنی کہہ رہے ٹھیک ہے جو ہوا حسین کے ساتھ ٹھیک ہوا, اس پہ بھی لعنت ہے جو خاموش رہے. یہ خاموشی رضا کی علامت ہے. اور زیارت عاشورہ کیا کر رہی ہے؟ مولا امام حسین کی زیارت کیا کر رہی ہے؟ وَأَلْجَمَتْ وَتَنَقَّبَتْ لِقَتَالِكَ, خدا لعنت کرے قاتلان پر, ظالمان پر, اور ان پر جنہوں نے زینوں کو کسا, جنہوں نے لگام لگائی, جنہوں نے سموں میں نعال لگائی, ان پہ بھی لعنت کی گئی ہے. توجہ ہے, یعنی کتنی دقیق انداز سے امام تبرہ کر رہا ہے. صرف قاتلان حسین پر نہیں, جو کربلا میں موجود تھے, ارے جو کوفے میں بیٹھ کر لوہار کی دکان پر حسین کے دشمنوں کے گھوڑوں کے لیے نال لگا رہے تھے, ان پہ بھی لعنت کی گئی ہے. جو لگامیں بنا رہے تھے ان پہ بھی لعنت کی گئی ہے, جو زین لگا رہے تھے ان پہ بھی لعنت کی گئی ہے. توجہ رکھیے گا, اب آپ نے دیکھا کہ یہ ہیں تعلیمات اہل بیت, کس دقیق انداز سے لعنت کی جا رہی ہے. لہذا اگر آج امام زمانہ ہیں اور الحمدللہ ہیں, تو پھر ان سے تولا و تبرہ واجب ہے. تو آج امام سے تولا کریں, کیسے کریں گے؟ مولا آپ پہ سلام, آپ پہ جان قربان, الاجل اسا قلم ہل بسر, مولا بھی آ جائیے. یہ کہ تولا کے انداز ہیں. آج جب بھی مجلس تمام ہوتی ہے, ہر مجلس کے بعد زیارت پڑھی جاتی ہے, اور آخر میں قبلہ رخ کھڑے ہو کر امام رضا کی تعزیے میں امام زمانہ کا نام لے کر سر ہاتھوں پہ رکھتے ہیں. یہ امام رضا نے بتایا ہے کہ تمہاری عزتیں امام زمانہ کے نام نامی سے وابستہ ہیں, لہذا جب بھی امام کا نام لو سر پہ ہاتھ رکھو, امام رضا نے بتایا. لہذا ہر مجلس کے بعد ہم امام زمانہ کو یاد کرتے ہیں. یہ تولا کا ایک انداز ہے. ہم صدقہ نکالتے ہیں, توجہ رکھیے گا, بات آ گئی تو عرض کرتا چلوں. بعض اوقات دیکھیے اللہ تعالیٰ صدقہ جو دلوانا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے تم غریب کی مدد کرنا سیکھو. ہم کیا کرتے ہیں؟ دو روپے نکالتے ہیں گھر کے 8 افراد کے لیے. شرم آنی چاہیے واقعی, 2 روپے نکال کر 8 افراد کا بیمہ کرنا چاہ رہے ہو, 10 روپے نکال کر ہم بیمہ کرنا چاہ رہے ہیں جو سفر پہ گیا ہے 60,000-70,000 دے کر, کہ وہ جلا بھی جائے, آ بھی جائے, صحت یاب بھی ہو, 10 روپے دے کر. شرم آنی چاہیے ایسے افراد کو. اللہ تعالیٰ در حقیقت یہ نہیں چاہ رہا کہ تم جو ہے صدقہ نکالو, یہ چاہ رہا ہے کسی مومن کا دل خوش کرو تاکہ اس خوشی کے صدقے تمہیں برکتیں ملیں. ہم 5 روپے دے کے احسان کر رہے ہیں, شرم آنی چاہیے ایسے صدقہ دینے والوں کو. یہ صدقہ نہیں ہے, صدقہ اسے کہا جاتا ہے جو دل کی خوشی سے دیا جاتا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ ہم 2 روپے دے کر 5 روپے دے کے ہی خوش ہو جاتے ہیں، یہ الگ بحث ہے کہ اتنے دنیا دار ہو گئے ہیں کہ 2 روپے دے کر 5 روپے نکالتے ہوئے بھی، اور پھر صدقے کے اپنے اہداف ہیں کہ وہ کس کو دیا جائے. بہرحال یہ موضوع نہیں میرا، امام کے لیے صدقہ نکالنا. اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن کی جو دعا ہے سلامتی امام زمانہ کی، اس کی یہ دعا پڑھنا، یہ تولا ہے امام سے. اگر امام سے تولا ہے تو پھر کربلا کے تعصب میں امام حسین سے تولا ہے تو اصحاب حسین سے بھی تولا ہے. السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباہ، السلام علیکم یا اسوی اللہ و ودہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، دین الہی کے ناصر کون ہے؟ اصحاب حسینی. حسین سے تولا ہے تو اصحاب حسین سے تولا ہے. اگر امام زمانہ سے تولا ہے تو آج کچھ ایسے ہوں گے کہ جو امام کی نصرت کے لیے گھروں سے نکلے ہوئے ہوں گے. اگر میری اور آپ کے تولا امام زمانہ میں ان کا تذکرہ نہیں ہے تو میرا اور آپ کا تولا قابل قبول نہیں ہے. کچھ ہوں گے ایسے اور ہیں جو امام کے لیے جنگ کر رہے ہیں، امام کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں، باطل قوتوں کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے ہیں، نہ کچھ انہیں چبوا دیا انہوں نے، نیندیں حرام کر دی. آخر کیا وجہ ہے؟ یہ مرجعیت ہے، یہ فقہا ہیں، یہ نظام ولایت فقی ہیں کہ جو آج انصار دین الہی کی شکل میں موجود ہے. لہذا اگر امام سے تولا ہے اور امام کے ان جانساروں سے تولا نہ ہو، اگر ان مجاہدوں سے کہ جو آج حرم جناب زینب کا دفاع کر رہے ہیں، اگر ان کے لیے دعائیں نہ ہوں، ان کے لیے تائید نہ ہو، ان کے لیے کمک و عطیات نہ ہوں، تو ہمارا تولا پورا نہیں ہو سکتا. عزیزان گرامی، علماء و فقہا کی تائید نہ ہو ہمارا تولا پورا نہیں ہو سکتا. عزیزان گرامی، آیت اللہ العظمیٰ سیستانی حفظہ اللہ تعالی، یہ وہ امام کا سپاہی ہے جو آج ڈٹا ہوا ہے، یہ حسن نصر اللہ جو آج ڈٹا ہوا ہے. اگر ہمارے تولا میں امام کے ان سپاہیوں کا نام نہ ہو تو ہمارا تولا قابل قبول نہیں ہے. امام اور امام کے چاہنے والے اس دور میں کون ہمیں دیکھنا ہوگا؟ 100 سال بعد بھی کوئی اور ہوگا، 500 سال بعد بھی کوئی اور ہوگا. جب تک امام ظہور نہیں کرتے، امام کے میسج کے دفاع کرنے والے موجود ہیں، اور جب بھی امام سے تولا ہوگا، امام کے جانساروں سے تولا واجب ہو جائے گا. درود جو محمد و آل محمد. اور اگر امام سے، یہ تصور مت کیجیے جب امام آئیں گے تو پھر تبرہ کریں گے، نہیں. آج بھی فرق نہیں ہے امام کے لیے کہ وہ پردے غیب میں ہو یا بظاہر ہمارے سامنے موجود ہو. یہ غیب کا پردہ امام کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے ہے. غائب امام نہیں ہیں، توجہ رکھیے گا. پردہ ہماری آنکھوں پر ہے. آیت اللہ جواد عاملی کہتے ہیں جب بقی جاؤ جنت البقی تو برہنا پا جایا کرو. پوچھا کیوں؟ کہا کہ وہ 4 اماموں کی بارگاہ ہے. تم حرم امام حسین جاتے ہو، جوتے اتار کے جاتے ہو، ایک امام کی بارگاہ میں، تو وہ تو 4 اماموں کی بارگاہ ہے. تصور کرو کہ تم امام کے محضر اور ان کی بارگاہ میں ہو، پائے برہنا جاؤ، توجہ رکھے گا. لہذا فرق نہیں ہے. ہم یہ نہ کہیں کہ جب امام آئیں گے پھر تولا و تبرہ ہوگا، نہیں. آج بھی تولا و تبرہ امام زمانہ سے واجب ہے. کہ امام سے محبت، امام کے چاہنے والوں سے محبت، امام کے دشمنوں سے نفرت، امام کے دشمنوں کے حمایتیوں سے نفرت. آج جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے، آج عالم کفر کی طرف سے، وہ کیا ہے کہ کسی طرح اس مہدی کا راستہ روکا جائے. انہیں معلوم ہے، کانفرنسز ہو رہی ہیں. اسرائیل کی یونیورسٹی میں کانفرنس ہوئی ہے اور کہا تشیع کے پاس 2 پر ہے جسے تشیع آج پرواز کر رہی ہے، ایک حسینیت اور ایک مہدویت، ایک کربلا اور ایک وظیفہ انتظار. یہ 2 پر ہیں جن کی جانب سے، جن کی وجہ سے آج تشیع دنیا میں سب سے آگے ہے. لہذا آج پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ مقاصد کربلا کو بے مقصد بنا جائے، تعلیمات کربلا کو ایسا بنا کے پیش کیا جائے کہ جو جس کی جی میں آئے وہ کرے. جناب ہمانا تو یہ ہو، اب کیا ہوا؟ پہلے زنجیر قما کا ماتم ہوتا تھا، اب گرزوں کا ماتم شروع ہو گیا ہے، اب ڈھولک کی ٹھاپ پہ ماتم ہو رہا ہے، اب اچھل اچھل کے ماتم ہو رہا ہے، اب نہ جانے کسی اور انداز سے ماتم ہو رہا ہے. مذہب بنا دیا ہے واقعی. تو توجہ رکھیے گا, یہ دل بخواہی نہیں کہ جو جیسے چاہے آگے ماتم کر لے, جیسے چاہے امام حسین کی عدد علم کہ جناب میرا عقیدہ ہے. میرا عقیدہ کیا ہوتا ہے جناب؟ آپ کا عقیدہ گھر جا کے رکھیے گا. حسین کا عقیدہ حسین کی تعلیمات کے تحت ہوتا ہے, منمانی چیز نہیں ہوتی. حسینیت میں کوئی چیز منمانی نہیں ہے. عزاداری کے ہزار رنگ ہیں, ہزار طریقوں سے عزاداری ہوتی ہے. جو جس طرح عزاداری کرے, ہرگز نہیں. عزاداری کے اصول ہیں, عبادت کا اصول ہوتا ہے, عبادت کے حدود اربع ہوتے ہیں. عزاداری کی عبادت نہیں, عبادت ہے تو پھر عزاداری کے قوانین ہیں, عزاداری کے مطالب بیان کیے گئے ہیں, عزاداری کا حدود اربع بیان کیا گیا ہے, عزاداری کا ثواب بیان کیا گیا ہے. دل بخائی نہیں کہ جیسے چاہیں, جس طرح چاہیں, جب چاہیں کر لیں. توجہ رکھیے گا. تو پھر امام سے تبرا, یعنی امام کے دشمنوں سے تبرا اگر کرنا ہے. امام سے تبرا سے مراد کیا؟ جو امام کا دشمن ہے ہم اس کے دشمن ہیں, اور جو امام کے دشمنوں کا حامی ہے ناصر ہے, ہماری جنگ اس کے ساتھ. مولا عباس نے یہی تو کہا تھا نا کربلا میں رجس پر, انی احامی ابدن عن دینی, میں اپنے دین کا دفاع کرتا رہوں گا جو اس دین کے دفاع میں میرے سامنے آئے گا عباس سے اس کا سامنا ہوگا. یہ ہے در حقیقت تولا و تبر و دین کی محبت جو اس عزاداری کے ذریعے سے ممکن ہے. لہذا جو میں اپنے سامعین کو آخری جو میسج دینا چاہتا ہوں یہ کہ اس عزاداری کے تقدس کو باقی رکھیں, بازاریت نہ لائیں, پروفیشنلزم نہ لائیں. آج ذاکروں کو سونے کے تاج پہنائے جا رہے ہیں لباس عزا میں, وہاں زینب کے سر سے چادریں چھن رہی ہیں, اور آج تاجران خون حسین کو سونے کے تاج پہنانے جائیں لباس عزا میں. اچھا یہ کون سی کل سیدھی ہے ان لوگوں کی؟ سوچ رہے کیا ہو رہا ہے؟ تقدس کو باقی, بازاریت جہاں آ جائے گی, پروفیشنلزم جہاں آ جائے گا, پیٹ جہاں آ جائے گا, مادیت جہاں آ جائے گی, وہاں تقدس ختم ہو جائے گا. میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں, چار سال پہلے میں ایک موذی مرد مبتلا ہوا, خدا نے مجھے زندگی دی. میں نے کبھی بھی شاید آپ کے در کی نوکری کے لیے خدا نے مجھے زندگی دی, مجھے نہیں معلوم میری زندگی کے اتنے سال رہ گئے, لیکن میں ایک جملہ کہتا ہوں, مجھے اس جملے پہ فخر ہے. نہ میں پیٹ کے لیے مجلس پڑھتا ہوں, نہ سیٹ کے لیے مجلس پڑھتا ہوں.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری.
یہ پیٹ اور سیٹ کے لیے مجلس پڑھنے والے نا, یہ بازاری لوگ, یہ تاجران خون حسین ہیں. لہذا اگر تقدس چاہتے ہیں فرش ادا کا باقی رہے, پیسہ خرچ کریں, اپنی عزاداری کے لیے چاندنی دریاں اپنے گھر کی رکھیں. ہمیں یاد ہے, ہمیں پتہ ہے, ہمارے گھر میں عزاداری ہوتی تھی. والدہ محترم جب زندہ تھیں, عزاداری سے متعلق ہر چیز گھر کی ہوتی تھی. عزاداری ہوئی, دھو کر لپیٹ کر رکھ دیا, اگلے سال محرم سے پہلے نکالا. اگر دھلائی کی ضرورت دھلائی ہوتی تھی, وہی تبدیل ہوتی تھی, وہی دھلائی ہوتی تھی, وہی بچھائی جاتی تھی, وہی اٹھائی جاتی تھی. بازار سے دریاں نہیں آتی تھیں. آج کیا ہو گیا ہے؟ ہم نے دریا لا کے بچھایا, ابھی اسے فرش ادا بچھایا ہوا ہے, گریا کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, اور ابھی جو ہے اس پہ جوتے لے کے آ گئے. تقدس ختم کر دیا ہم نے. جب کثرت ہو جائے گی کسی بھی چیز کی, اس کی وقت اور اہمیت کم ہو جائے گی. اب آپ دیکھیں, آپ کا یہ محلہ ہے, مومنین ہیں یا کثرت ہے, اب ہر گلی سے جب جلوس نکلے گا, پہلے ایک جلوس نکلتا تھا, ایک علم ہوتا تھا, رقت ہوتی تھی, گریہ ہوتا تھا, لوگ چاہتے تھے کہ چومیں. اب کیا ہے؟ ابھی ادھر سے چوم گئے, ادھر سے جلوس نکلا, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہو گیا ہے, سگریٹیں پی جا رہی ہیں, دنیا داری ہو رہی ہے. یہ کیا تقدس ہم نے ختم کیا ہے نا عزاداری کا؟ ایسے لوگوں کو لا کے بٹھایا جو فیس مانگ رہے ہیں. ایک ایسے ہی ذاکر کا واقعہ میں تو مجلس سولانی ہو رہی, معذرت چاہوں گا میں. لیکن یاد رکھیے گا عزیز گرامی, اگر اس فرش عزا کو بچھانا ہے تو اس کا تقدس ضروری ہے. بازاریت کا عنصر ہمیں نکالنا ہوگا. پنجاب میں آپ کو پتا ہے کہ وہ دن بھر کی مجلس ہوتی ہیں, چوبیس چوبیس گھنٹے کی, ایک آتا ہے, دوسرا جاتا ہے, تیسرا آتا ہے, چوتھا آتا ہے. ایک ذاکر اترا پڑھ کے, اور اسی اثنا میں بم کا دھماکہ ہو گیا. قیامت بچی ہوئی ہے آدھا بکھرے میں. اب جو جا رہا تھا جس کی باری تھی وہ واپس آ گیا, مجلس تب ہونی نہیں تھی, قیامت برپا ہو گئی. اس نے بانی مجلس کو پکڑ لیا, بھائی میری فیس تو دے دے چونکہ میں تجھے گھنٹہ دے چکا ہوں, مجلس ہونی نہیں ہے. ایسے بدبخت میراثی اور ذاکر جب آ جائیں گے عزاداری امام حسین پر, وہ لاشوں پہ کھڑے ہو کر اپنی فیس لے کے گیا ہے. ان تاجران خون حسین میں خولی اور شمر میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ بھی گن رہے ہوتے ہیں ایک مجلس کے کتنے ملیں گے. وہ کربلا میں گن رہا تھا کہ قتل حسین کے بدلے میں کیا کیا ملے گا. جب تک یہ جو میں نے کل روایت کی, من بکا و ابکا جو روئے, یعنی تاجران خون حسین کو رولا ہے آپ بہت خوش ہو جاتے ہیں. اس کی تشریح کی ضرورت ہے کہ کون رولا ہے, تاجر خون حسین جو امام حسین کے خون کو بیچ دے وہ آپ کے اور میرے ایمان کو بیچنے میں دیر لگائے گا. توجہ کیجئے کہ معذرت کے ساتھ باتیں تلخ ہیں. جو خون حسین کے عوض پیسے لے رہا ہے کہ لاؤ مجھے 50,000 دو ایک مجلس کے, لاؤ مجھے 1,00,000 دو. اب تو ٹھیکے پہ دی جا رہی ہیں, ڈائریاں بک جاتی ہیں ماشاءاللہ سے. کیا ہوگا, کہاں جا رہے ہیں ہم, کہاں تقدس گیا, کہاں پاکیزگی, کہاں نورانیت رہ گئی. تو جب تک ہم نہیں اٹھیں گے ایسے لوگوں کے خلاف جو منہ سے مانگ رہے ہیں, مقصد کربلا کو پامال کر رہے ہیں, ہم عزاداری سے کما حق ہو اس کے ثمرات سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. لہذا ہم سب کی ذمہ داری, میں کسی کے فرد واحد کی بات نہیں کر رہا ہوں, کوئی مولوی ہو, کوئی ملا ہو, کوئی ذاکر ہو, کوئی بھی ہو, اگر وہ تاجر خون حسین ہے توجہ رکھے گا اور وہ شریعت کو پامال کرے اور پھر تقدس کو ختم کرے شریعت کے اور قرآن کے, تو ایسا کہ رمی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقی معنی میں ذاکر حسین نہیں ہے. جس طرح کرائے کے کچھ لوگ لائے گئے تھے نا فوج یزید میں, اسی طرح آج بھی ہم کچھ کرائے کے لوگ لاتے ہیں کہ بھائی ان کو رولا دو. آج مجلسوں کا معیار بدل گیا ہے, جس کی مجلس میں زیادہ نعرے لگیں گے مجلس زیادہ اہم ہوگی. جس مولوی ذاکری کے ساتھ 4-5 گاڑیاں چلیں گی اس کو کہا جائے گا یہ تو بڑی فلائٹ ہے بھائی مولوی, یہ ذاکر تو بڑی فلائٹ ہے. یہ کہا جاتا ہے, ابھی بزرگوں کو نہیں معلوم, شاید نوجوانوں کو معلوم ہے, کیا کہا جاتا ہے, یہ بڑی فلائٹ ہے, یہ دھماکے سے آتا ہے اور اس کی انٹری بڑی دبنگ ہوتی ہے, 4 گاڑیوں کے دروازے, 8 دروازے ایک ساتھ کھلیں بند ہو, دھم دھم آواز آئے گی, لوگ سمجھ جائیں گے ہاں بھائی اس کے ساتھ 15-20 گارڈ ہوں گے, 15-20 کا ٹولا ہوگا. معیار بدل گیا ہے, رش زیادہ ہو ایسے کو لے کے آؤ جو رش زیادہ کھینچ لے, معیار بدل گیا ہے. جب تک معیار نہ تبدیل, حسینیت کے معیار نہیں رکھیں گے مجلس ادا کے, ہم مجلس کرتے رہیں گے ہماری ذلت میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا. معذرت کے ساتھ, ان اللہ لا یغیر ما بقوم, خدا ہمیں ہماری حالت پہ چھوڑ دے گا. جب تک خود نہیں اٹھو گے, جب تک خود توجہ نہیں کرو گے کہ تم کر کیا رہے ہو. آج اور تو اور ابھی 9 ربیع الاول کو آپ دیکھیے گا کیا ہو رہا ہوگا, امام حسین کے نام پر رقص سرور کی محفلیں سجی ہوں گی میلاد کے نام پر. اور تو اور اب تو رقاصاں کو بھی لایا جاتا ہے, فلاں میڈم آئیں گی, فلاں صاحبہ آئیں گی, فلاں اینکر پرسن آئیں گی, وہ اپنے حسن کے جوہر دکھائیں گی, وہ اپنی آواز کے جوہر دکھائیں گی, وہ اپنے رقص کے جوہر دکھائیں گی. یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, کہاں پر, میلاد میں. میلاد کس کا ہے, ابا جی کا نہیں ہے, امام زمانہ کا ہے, مثلا امام حسین کا ہے. اہل بیت کی خوشی منائی جائے نو ربیع الاول کو گناہوں کے ساتھ, گانوں کے ساتھ, بے پردگی کے ساتھ, بے حیائی کے ساتھ. توجہ ہے, جن سے اہل بیت جنگ کرتے رہے, امام سجاد کہتے ہیں جس گھر سے گانے کی آواز آتی ہے, معذرت کے ساتھ عذر چاہوں گا اور کوئی بغیر داڑھی کے مجھے نظر آتا ہے مجھے یزید یاد آ جاتا ہے. اور ہم کس طریقے سے اہل بیت کا میلاد منا رہے ہیں, توجہ ہے, میلاد میں بھی ضرورت ہے اور مجلس میں بھی ضرورت ہے زین کرامی. اور خدا اس قوم کی حالت بدلتا ہے جو اپنی حالت خود بدلے, اور جو نہیں بدلتا خدا اس کی حالت کو اسی میں چھوڑ دیتا ہے. بس آپ کی زحمت کو تمام کیا جائے، وقت پورا ہو گیا بلکہ طولانی ہو گیا، معذرت چاہوں گا صاحب خانہ سے، لیکن ثمرات عزاداری یہ ہیں کہ عزاداری کا جتنا تقدس ہوگا اتنا ہی زیادہ عزاداری میں برکت ہوگی ہماری زندگیوں میں بھی. آج لوگ کہتے ہیں برکت نہیں ہے، اولاد بگڑی جا رہی ہے، پیسے میں برکت نہیں ہے، وقت میں برکت نہیں. کیوں برکت نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جن سے برکت لینی چاہیے ان سے برکت نہیں لے رہے. چاپلوسی میں، ایرے غیرے کے سامنے، غیبتوں کے ذریعے سے ہم برکت لینا چاہتے ہیں، دوسرے کے ٹانگیں کھینچ کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، دوسروں کی غیبت کر کے اپنے نمبر بڑھانا چاہتے ہیں. برکت کہاں سے آئے گی؟ برکت آئے گی اہل بیت کا ذکر کرنے سے، قرآن و اہل بیت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے. درود بھیجے محمد و آل محمد. ثمرات عزاداری یہ ہیں عزیزان کرامی، یہ وہ عزاداری ہے کہ جسے جناب زینب نے قائم کیا ہے، اور روز قیامت دیوی پوچھیں گی میری امانت میں تم نے کیا کیا. تمہارے سامنے تاجران خون و حسین، دنیا پرست، دنیا دار، زر پرست، مولوی ملا ذاکر آتے رہے اور تم چپ رہے. رولاتا بہت اچھا ہے، پٹس بڑی ہوتی ہے. جو خون و حسین کو بیچ دے وہ انسان کے اور میرا آپ کے دین و ایمان کو بیچنے میں دیر نہیں لگائے گا. جانے گرامی، اس سے زیادہ تلخ گفتگو کرنے کا آدمی میں حقائق دکھاتا ہوں، اور اگر کسی کو کوئی سوال ہو، کوئی تشنگی ہو تو آئے بیٹھے گفتگو کرے. میری طرف سے کبھی میرا دروازہ بند نہیں ہوتا، کھلا ہے دروازہ. صاحب خانہ سے نمبر لیجئے، میرے پاس آئیے، مجھے اپنے پاس بلائیے، بالکل ہر جگہ جہاں میں مجلس پڑھتا ہوں آخر میں کہتا ہوں کوئی تشنگی رہ گئی ہے، ایام اعظم کے بعد آپ چاہیں مجھے بلا لیں، دوستانہ ماحول میں ایسی فرشی نشست کریں گے، اس میں آپ سوال کی کہ میں جواب دوں گا، تاکہ بات جو ہے وہ کلیئر ہو سکے. میں وہ نہیں ہوں کہ جناب ایک دفعہ پڑھوں گا اس کے بعد نکل جاؤں گا، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، میں ذرا اگلی جگہ جانا ہے، جانا مانا کہیں نہیں ہوتا میں نے، اور میں صرف جو ہے وہ جی معذرت کے ساتھ ٹوپی بنا کے پہنا دیتا ہوں کہ مجھے بہت جانا ہے، ابھی جانا مانا کہیں نہیں ہوتا کسی کو، سب کو پتہ ہے. توجہ رکھیے گا، بات سمجھ کے اٹھیں، لے کے اٹھیں، برکت لے کے اٹھیں. عزاداری کی برکت عزاداری کے تقدس سے ہے. جتنا تقدس آپ دیں گے اتنا ہی زیادہ بی بی زہرا آپ کو دعائیں دیں گی. ممکن نہیں ہے کہ کوئی حسین کی حقیقی عزاداری کرے اور بی بی اسے دعا نہ دے. یہ عزاداری جناب زینب نے قائم کی ہے، سخت سخت حالات میں بھی اپنے بھائی کے، اپنے امام کے، اپنے سجاد کے غم کو نہیں چھوڑا. یہ وہ ایام ہیں کہ اہل بیت کا کارواں شام کی طرف رواں دواں ہے. ہمیں کربلا سے لے چلو، ہم اپنے بھائی کا چہلو منانے آئے. ممکن نہیں ہے کہ 11 محرم کو جو قافلہ چلا ہو، بے گورو کفن لاشوں کو دیکھا ہو. یعنی کہ ہمیں جب کوئی ایسا منظر ہوتا ہے، بچوں کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا جاتا ہے، لیکن تاریخ میں کئی نہیں ملتا کہ جناب زینب نے جناب سکینہ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا ہو کہ باپ کی لاش کو نہ دیکھے. بیویوں نے جس طرح لاشوں کے پاس سے گزارا گیا، ہر بیوی رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، کہیں عباس کا لاشا نظر آ رہا ہے، کہیں اون محمد کا لاشا ہے، کہیں قاسم کا لاشا ہے، کہیں مولا حسین کا لاشا ہے. تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ گئیں تھیں کہ بھیا تجھے چادر ہوتی تو تیرا کفن بنا دیتی. پسے گردن ہاتھ بندے ہیں، ارے ایک ایک مٹھی خاک بھی نہ ڈال سکے زینب. اب جب آزادی ملی نے کہا کہ کربلا لے چلو، مجھے ممکن نہیں کہ اہل بیت نہ آئے ہوں. بہت سے لوگوں نے لکھا کہ نہیں آئے تھے، آئے تھے، یقیناً آئے تھے، اس لیے کہ دل سے مغموم ہیں، کربلا آئے ہیں، چہلم منایا ہے، اور اس کے بعد بشیر سے کہا اب ہمیں مدینے لے چلو. بشیر آگے آگے، سیاہ اماریاں پیچھے پیچھے، عجیب منزل ہے، کربلا سے کیسے رخصت ہوئے ہوں گے، کربلا آنا ایک قیامت ہے، کربلا سے زینب کا جانا ایک قیامت ہے، کربلا جس انداز سے آئے ہوں گے وہ الگ مصائب ہیں، کربلا سے رخصت ہوئے ہوں گے وہ الگ مصائب ہیں۔ ارے بہن نے کیسے بھائی کی قبر کو ودا کیا ہوگا، بہن نے ابو الفضل العباس کی قبر کو کیسے ودا کیا ہوگا، بھیا اب وطن جا رہی ہوں، بھیا اب مجھے اجازت دے دو، اللہ اکبر، بھیا عباس تیری بہن شجاع بن گئی، ارے تیری شجاعت کو لے کہ میں نے حسینیت کو فتح دلا دی، بھیا اب وطن جا رہی ہوں۔ وطن کے قریب یہ قافلہ پہنچا، شہر کے باہر رک گیا، عزیزان گرامی کیا ہوا، بشیر ایک دفعہ اشعار پڑھتا ہوا ناقب بیٹھا ہوا جا رہا ہے، اے مدینے والو، ارے کیا سو رہے ہو، قیامت برپا ہو گئی، ارے مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ لوگوں نے کہا بشیر کیا بات ہے، ایسی کون سی قیامت آ گئی، ارے کہاں 28 رجب کو جو حسین ابن علی کا کارواں چلا تھا، ارے وہ کارواں واپس آ گیا، لوگ جوگ در جوگ بشیر کے ساتھ ساتھ ہو گئے، جوان آ گئے، ارے علی اکبر آ گئے، اونو محمد کے رفیق آگے بڑھے، ارے کیا اونو محمد آ گئے، قاسم کے چاہنے والے آگے بڑھے، ارے کہ قاسم بھی واپس آ گیا۔ بشیر نے کچھ نہیں کہا، آؤ میں ایک ایسی سنانی لایا ہوں لیکن یہاں نہیں سناؤں گا، شہر سے باہر سناؤں گا۔ عزیزان گرامی شہر سے باہر لے کے چلے، امام سجاد کا استقبال کیا، اللہ اکبر، مدتوں بعد ارے 72 کے عزادار کا ایسا استقبال کیا جا رہا ہے۔ محمد ابن حنفی آگے بڑھے، پتا چلا حسین کی شہادت کے بعد حسین کا بیٹا آیا ہے، ارے بار بار غش کھا کر زمین میں گر رہے تھے، امام کی خدمت میں پہنچے، امام نے کہا چچا محمد بن حنفیہ آپ نے مصائب سنے ہیں لیکن آپ سے برداشت نہیں ہو رہا، ارے سید سجاد کے دل سے پوچھو، ارے بابا کا لاشا، ارے چچا کا لاشا، او نو محمد قاسم کے لاشے، ارے میں نے اپنے ہاتھوں سے دفنائے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزیزان گرامی اس کے بعد کارواں آگے بڑھا، قبر رسول پر زینب آئی ہے، اے نانا زینب نشاد آئی ہے، نانا ہمارا سلام لے لو، نانا حسین کو کھو کے آئے ہیں۔ اور ایک جملہ نقل کیا، نانا اگر نام حرم نہ ہوتے تو رسیوں کے نشان دکھاتی، ارے تیری امت نے کیسی میزبانی کی۔ اس کے بعد ثانی زہرا جنت البقی گئی ہیں، جنت البقی میں جانے کے بعد کہا اماں، ارے بیٹی سفر سے آئی ہے، طریقہ یہ ہوتا ہے جب کوئی سفر سے آتا ہے تو سوغات لاتا ہے، اماں میں بھی سوغات لائی ہوں، ارے پٹلی سے ایک خون بھرا کرتا نکالا، قبر پہ ڈال دیا، اماں یہ تیرے حسین کا کرتا۔ اب زینب نے مصائب پڑھنے شروع کیے، اماں مجھے وہ میں دیکھ رہی تھی جب قاسم کا لاشا پامال ہوا تھا، اماں جب بچوں کے سر آئے تھے، ارے میں دیکھ رہی تھی، اماں جب عباس کے لاشے پر حسین گیا ہے تو کیسے کمر تھام کے گیا، اماں جب آپ کا علی اکبر شہید ہوا مجھے حسین کو کچھ نظر نہیں آتا، ارے لاشوں سے کی تھکرے کا کر حسین گر جاتے اور کہتے بھائی بیٹا علی اکبر، ارے بابا کو کچھ نظر نہیں آتا۔ عزادارو ارے شاید قبر سے آواز آئی ہو، اے بیٹی زینب، ارے تو اکیلی نہ تھی،
تو نے مدینہ چھوڑا, میں نے مدینہ چھوڑ دیا. ارے تم کربلا پہنچی, میں بھی کربلا میں ساتھ ساتھ ہوں. بس ادا دارو, اس کے بعد یہ بی بی بیت الشرف آ گئی, گھر میں آ گئی اور ایک دفعہ سر سے چادر اتار دی. اتنے میں جناب عبداللہ تشریف لائے, ایک دفعہ پیچھے چلے گئے, کہنے لگے آپ معظمہ ہیں, آپ مؤخرہ ہیں, آپ شاید کسی غلط گھر میں آ گئی ہیں, میری زوجہ گھر میں نہیں ہے, آپ واپس چلے جائیے. ایک دفعہ کہا عبداللہ, ارے حق ہے زینب کو نہیں پہچانا, زینب کو نہیں پہچانا. ہاں عبداللہ تعجب ہے نا, زینب کے سفید بالوں کو دیکھ رہے ہو. ارے جس کا عباس جیسا بھائی مارا جائے, ارے جس کا حسین کا لاشا پامال کر دیا جائے, ارے جس کے علی اکبر کے سینے میں پرچی لگائی جائے, ارے جس کے علی اصغر کو تین شعبے کے, ارے تم نے نہیں پہچانا. اور ایک اور ماں ہے جس کو پتا چلا حسین کا کارواں آ گیا, پتا ہے وہ کون سی ماں ہے؟ وہ ابو الفضل عباس کی ماں ہے. ایک دفعہ بشیر کے پاس آئی, کہا کہ حسین مارے گئے. جناب ام البنین نے پوچھا, اے بشیر, ارے کیا عباس نہیں تھا میرا جو حسین مارا گیا؟ کہا کہ پہلے عباس نے شہادت دی. ارے شانے کٹ چکے تھے جری کے, ارے جب عزیز زمین پہ آیا تو اس کے بعد
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلبين قلبار لها. ان روتی آنکھوں کا واسطہ, اس کے لیے بکا کا واسطہ, اس غم کے حقیقی وارث امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمارے ذکر و دعا توسل ماتم کو صاحب خانہ ہم سب کی طرف سے بہترین تعدیت کی شکل میں امام زمانے کے توسل سے بارگاہ فاطمۃ الزہرا میں درج قبولیت عطا فرما. ہمیں خلوص کے ساتھ بازاریت سے دور رہتے ہوئے تقدس و احترام سے عزاداری پر پکڑنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اس عزاداری کے ذریعے سے اس غم کے حقیقی وارث امام کے ظہور اور ان کے انقلاب کا راستہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں عزاداری کے ثمرات کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا بانیان مجلس, حاضرین مجلس کی دینی دنیاوی جات حاجات کو قبول فرما. جو پریشان ان کے پریشان کو دور فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کا ادا فرما, جو مریض و مریضہ ہیں بے حق محمد و آل محمد صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو بے اولاد بے مسکن بے ازدواج ہیں ان کے مسکن و اولادوں ازدواج کے اسباب کو مہیا فرما. ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اے خدا دنیا کی جو نعمت لینا چاہتا ہے ہم سے لے لے, مگر محبت اہل بیت کی نعمت کو ہم سے سلب نہ کرنا. دنیا میں جب تک رہیں اس ڈر اور اس عزا سے متمسک رہیں, آخرت میں ان کی شفاعت سے محروم نہ فرمانا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.